الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر
رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور نفس چونکہ ہمارے سب کے ساتھ لگا ہوا ہے تو کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ قدردانی کی میں نے رمضان کی؟ ویسی قدردانی تو ہو نہیں پاتی، لہذا نفس یہ کہتا ہے کہ اب تو جو گزر گیا گزر گیا، اب اگلے رمضان میں اچھی طرح عبادت کریں گے۔ تو نفس سے کہنا چاہیے یہ جو ابھی جو لمحات باقی ہیں ان کا کیا ہوگا، ان کی کیوں قدردانی نہ کی جائے؟ جو ابھی باقی ہیں ان کی قدردانی کیوں نہ کی جائے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، اگلے رمضان سے ہم اچھی طرح جب آ جائے تو خوب اچھی طرح ہم وہ کریں گے، عبادت کریں گے، روزے بھی خوب اچھے، زبان کی، آنکھوں کی، کان کی، دل کی خوب حفاظت کریں گے، عبادت بھی خوب کریں گے، تسبیحات بھی خوب پڑھیں گے۔ بھائی یہ جو لمحات باقی ہیں ان کی قدردانی کیوں نہ کی جائے؟ اور جبکہ حدیث میں بھی آتا ہے انما الاعتبار بالخواتیم، اللہ کے ہاں خاتمے کا اعتبار ہے۔ خاتمہ اچھا ہو گیا سب اچھا ہو گیا، چاہے آپ کا رمضان خراب گزرا ہو اچھا نہ گزرا ہو، لیکن خاتمہ رمضان کے آخری ایام اچھے گزر گئے تو آپ سمجھ لیجئے بس اچھا، اللہ کے ہاں مہر لگے گی اچھے ہونے کی، اللہ تعالی کے ہاں خاتمے کا اعتبار ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ کیوں ایسا، یہ خیالات کیوں آتے ہیں کہ ہم اگلے رمضان سے کر لیں گے، اب تو جو گزر گیا گزر گیا، اب اگلے رمضان سے کریں گے، یہ کیوں آتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو ایام گزر رہے ہیں نا، آخری ایام، آخری عشرے کے، یہ ان 20 دنوں سے زیادہ افضل ہیں، کہیں زیادہ افضل ہیں۔ تو شیطان نہیں چاہتا کہ ہم وہ فضیلتیں حاصل کر لیں، لہذا اس عشرے میں آپ دیکھ لیجئے، اعتکاف کی عبادت، لیلۃ القدر کی عبادت، یہ دو عبادتیں ایسی ہیں، اور پھر آخری جو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر آخری طاق راتوں میں آخری عشرے کی، اور بعض روایات میں یوں فرمایا، مطلق فرمایا کہ آخری عشرے میں ہے۔ تو اس سے تو یہ پتہ چلا، اگر ان دونوں روایات کو ملایا جائے تو پتہ یہ چلا کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، زیادہ امکان تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، لیکن ممکن ہے کہ جو طاق راتیں نہ ہوں ان میں بھی ہو جائیں۔ لہذا ان روایات کا مقتضا یہ ہے کہ ہم ہر رات میں عبادت کریں، آخری عشرے کی ہر رات میں تھوڑی تھوڑی عبادت کر ہی لیں، کیونکہ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ طاق راتوں میں نہیں بلکہ طاق راتوں کے علاوہ بھی جفت راتوں میں بھی ہو سکتی۔ وہ آپ کو کوئی وہ مجبوری ہے، مجبوری ہے ٹیک لگانا، ٹھیک ہے، بغیر مجبوری کے نہ لگایا جائے ٹیک، بس یہ ہے، یہ مقصود ہے، کیونکہ آداب مجلس کے خلاف ہے۔ تو ان روایات کا مقتضا یہ ہے کہ ہر رات میں، اس آخری عشرے کی ہر رات میں عبادت کی جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی کرم ہے، انتہائی احسان ہے۔ آپ یوں سمجھیں اس کو کہ آخری جو 10 راتیں ہیں ان میں عبادت کرنی چاہیے تھوڑی تھوڑی۔ لیلۃ القدر ہو سکتا ہے جفت راتوں میں، ہو سکتا ہے طاق راتوں میں، یہی سمجھ کر کہ ہر رات کو یہ سمجھ کر کہ یہ ہو سکتا ہے یہی رات لیلۃ القدر ہو، عبادت کرنی چاہیے. تو گویا یوں سمجھیے کہ یہ مہینہ تو 30 دن کا یا 29 دن کا ہوا لیکن کام 40 دن کا ہوا، کیونکہ دن میں اعتکاف اور رات کو عبادت. ایک اضافی چیز یہ مشروع ہے ان آخری عشرے میں، دن میں اعتکاف کرنا، رات کو عبادت کرنا. ہر رات میں مقتضا یہی ہے کہ ہر رات میں عبادت کی جائے، بہتر یہی ہے. ہم نے تو یہ کیا ہوا ہے کہ آخری عشرے کی تاخ راتیں اور تاخ راتوں میں بھی جو 21, 23, 25 اور 29 ان کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، 1, 27 کو پکڑا ہوا ہے ہم نے. یعنی تاخ راتوں میں بھی ایک محدود، صرف ایک رات کو ہم نے پکڑ لیا، اسی میں ہم عبادت کر لیتے ہیں. حالانکہ روایات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آخر کی تمام 10 کی 10 راتیں اہم ہیں. ہو سکتا ہے ان میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو. تو چونکہ ہم نے قدر نہیں کی، ایک بزرگوں کا مقولہ ہے، من لم یعرف قدر لیلۃ لم یعرف لیلۃ القدر، جس کو رات کی قدر نہ معلوم ہو نا، جو رات کی قدر نہ پہچان سکا کہ رات کتنی اہم چیز ہوتی ہے. ساری رازداری کے کام جو ہوتے ہیں، جتنے رازداری کے کام ہیں راز سے کیے جاتے ہیں چھپ کر، یہ رات میں ہی ہوتے ہیں. گفتگو ہوتی ہے عشاق کی چپکے چپکے، شب کی ہر پچھلی پہر وہ لبے بام آتے ہیں. اللہ بھی رات کو ہی تشریف لاتے ہیں آسمان دنیا پر، اور آواز لگائی جاتی ہے، کون ہے مغفرت مانگنے والا، آ جاؤ، کون ہے رزق لینے والا، کون ہے توبہ کرنے والا. تو اصل میں یہ جو ہم نے 27 کو ہی ایک پکڑ لیا ہے، یہ اصل میں ہم نے رات کی قدر ہی نہیں جانی کہ رات کی قدر کیا چیز ہوتی ہے. وہ میواتی لوگ کہا کرتے تھے، شب درمیان رب مہربان، شب درمیان رب مہربان. صبح کوئی کام ہے تو آج ابھی رات باقی ہے، بس اب اس رات میں اللہ سے مانگ لیں، اللہ مہربان ہو جائیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، قالوا یا ابانا استغفر لنا، ہمارے لیے استغفار کیجئے، ہم نے واقعی ہم نے اپنے بھائی یوسف کو کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی. انا کنا خاطئین، ہم لوگ غلط تھے. قال سوف استغفر لکم ربی، انہوں نے اس وقت ہاتھ نہیں اٹھائے، فرمایا ہاں ہاں ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا. مفسرین فرماتے ہیں یہ وہ تہجد کے وقت کا انتظار تھا، یہ تہجد کا وقت آئے گا پھر میں اپنے اللہ سے تمہارے لیے معافی طلب کروں گا. تو جس نے رات کی قدر نہ جانی عام راتوں کی، وہ لیلۃ القدر کی بھی قدر نہیں کر سکتا. من لم یعرف قدر لیلۃ لم یعرف لیلۃ القدر. اور یہ بھی فرمایا، من حرم لیلۃ القدر فقد حرم الخیر کلہ. یہ حدیث شریف ہے، وہ مقولہ ہے، وہ حدیث شریف نہیں تھی. فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو لیلۃ القدر سے محروم کر دیا گیا، وہ ساری کی ساری خیر سے ہی محروم کر دیا گیا، یعنی اس کے پاس کوئی خیر ہے ہی نہیں. تو یہ دو اضافی عبادتیں، ایک اعتکاف کی عبادت، آپ دیکھیں مسجدوں میں لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اعتکاف ایک باہر آ جاتی ہے، اور دوسرا لیلۃ القدر کی عبادت، یہ اس آخری عشرے میں مشروع ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے پورا قرآن آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے وہ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور دوسری آیت میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس سے معلوم ہوا کہ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور رمضان میں بھی وہ رات لیلۃ القدر. اس کا مطلب ہے، جو بعض لوگوں نے یہ قول اختیار کیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں نہیں اور راتوں میں اور سال کے اور دنوں میں ہے، یہ صحیح نہیں ہوگا. اس لیے کہ ان دونوں آیتوں کو ملایا جائے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس سے صاف پتہ چل گیا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے اور اسی رات میں گویا کہ اور قرآن رمضان میں نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں ہی قرآن نازل فرمایا، لہذا لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہے، یہ بات ثابت ہو گئی۔ تو جب یہ بات پتہ چلی کہ تمام کی تمام دس کی دس راتیں اہم ہیں، جس کو قدر رات کی معلوم ہو جائے تو وہ پھر تاک راتوں کا بھی انتظار نہیں کرے گا، وہ تو ہر رات کی قدر کرے گا، اور ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اور ایک پہلو سے اور بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اور دوسرے ملکوں میں تاک راتیں یہاں پر جفت ہوتی ہے تو وہاں تاک رات ہوتی ہے، یہاں پر جفت ہے وہاں تاک ہے، تو اس حساب سے اگر آپ مثال کے طور پہ حرمین شریفین کی نیت سے کہ آج وہاں تاک رات ہے میں آپ عبادت کر رہا ہوں، یہاں پر وہاں تو ہے تاک رات حرم شریف میں، میں تاک رات کی عبادت میں اس کے حساب سے عبادت کر رہا ہوں، لہذا ہر رات اہم ہے، ہر رات اہم ہے۔ لہذا جب ہم ان تمام دس کی دس راتوں کی قدر کر لیں گے تو یہ مہینہ تو ہوا 30 دن کا لیکن کام ہوگا 40 دن کا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اخلص للہ 40 یوما ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانی، جو شخص اللہ کے لیے 40 دن فارغ کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری فرما کر، اور اس کو زبان سے اس کے ظاہر ہوتے ہیں، زبان سے اس کی زبان سے حکمت کی، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت کی باتیں وہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی باتوں میں فرق آ جاتا ہے۔ تو من کب، جبکہ وہ 40 دن اللہ کے لیے فارغ کر لے، من اخلص للہ 40 یوما ظہرت ینابع الحکمہ، حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، من قلبی اس کے دل سے لے کر زبان سے ابلنے لگتے ہیں، علی لسانی۔ تو گویا اگر ان 10 راتوں کی بھی قدر کر لی پوری طریقے سے تو کام تو یہ 30 دن کا تھا، یہ مدت کے اعتبار سے 30 دن ہے لیکن کام کے اعتبار سے 40 دن ہو جائیں گے، اور یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ لہذا مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالی سے مایوسی، ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، مایوس مت ہونا، مایوس ہونا یہ اہل کفر کا کام ہے، مسلمانوں کا، ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں برس رہی ہوں اور صرف متقین پر برسیں، گناہگاروں کو اس کا کچھ فائدہ نہ ہو، کبھی اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہو کہ صرف متقین پر برس رہی ہوں اور گناہگار اس سے محروم رہیں۔ جب بارش برستی ہے تو سب پہ برستی ہے بھائی، جب بارش برستی ہے تو جھوپڑی پر بھی، بنگلے پر بھی، روڈوں پر بھی، باغات پر، سب جگہ بارش ہوتی ہے، اسی طرح رحمت کی بارش بھی بارش ہوتی ہے، وہ ہر آدمی، بچہ نکلے گا اس پر بھی برسے گی، بڑے پر بھی برسے گی، فقیر پر بھی، امیر پر، سب پہ برسے گی۔ وہ جیسے بارش برستی ہے تو وہ کسی مخصوص طبقے پر نہیں برستی، ہر چیز پر برستی ہے، بس اسی طرح اللہ کی رحمت برس رہی، نازل نہیں ہو رہی، اور دنوں میں نازل ہوتی ہوگی لیکن رمضان میں برستی ہے، اور جب برس رہی ہے تو یہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ کسی پہ برسے کسی پہ نہ برسے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں کہ ہمارا مہینہ اچھا نہیں گزرا، ہمارا یہ وقت اچھا نہیں گزرا، کاش کچھ اور وہ رمضان کے ایام ہو، کچھ اور بڑھ جاتے۔ اور جیسے بعض لوگ کرتے بھی ہیں، بعض جگہ خطبوں میں میں نے بھی سنا ہے یہ اسپیکر سے آواز آ جاتی ہے گزرتے ہوئے کبھی، تو یہ رمضان کے جو بعض جگہوں پر خطبے پڑھے جاتے ہیں جمعۃ الوداع پر، اس میں یہ پڑھتے ہیں الوداع الوداع یا شہر رمضان، الوداع الوداع یا شہر رمضان، یہ بار بار اس کو تکرار کے ساتھ جیسے فبی علی ربکما تکذبان سورہ رحمان میں اس طرح پڑھا جاتا ہے. یاد رکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعۃ الوداع وغیرہ میں خطبہ پڑھا، آپ نے خطبہ دیا اس میں یہ کلمہ نہیں فرمایا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے ہی نہیں یہ جملہ. دوسری بات یہ کہ حضرت والا، ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب یہ پڑھا جا رہا ہو اور بالفرض محال حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوں اور کہیں اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے آپ کے اس سے، یعنی آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان آپ تم جدا ہو رہے ہو، ہائے کاش کچھ اور بڑھ جاتا تو تمہاری مدت کچھ اور بڑھ جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے دو مہینے کے مزید روزے فرض فرما دیے ہیں، تو سب کے چہرے لٹک جائیں گے جو یہ پڑھ رہے ہیں، کہیں گے اوہ یہ کیا ہو گیا، دو مہینے تک تراویح بھی پڑھنی ہے، دو مہینے تک روزے بھی رکھنے ہیں، یہ تو بہت معاملہ مشکل ہو جائے گا. تو بھائی یہ کیوں کہا کہ الوداع الوداع اور کچھ اور بڑھ جاتے تو اچھا تھا، اور اگر یہ بڑھ جائے تو پھر چہرہ لٹک جائے. جتنا اللہ نے دے دیا، جتنے ایام دے دیے، اللہ بس اسی کی قدردانی نصیب فرما دے، اس کی ہم قدر کر لیں. اور اللہ تعالیٰ کا قول دیکھیے، 30 دن ہیں یا 29 دن ہیں لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں ایام معدودات. دیکھو یہ 30 دن یا 29 دن تو ہیں لیکن یہ ایسے گزریں گے جیسے گنے چنے دن گزرتے ہیں. تم اس کو 30 دن مت سمجھنا، تم 29 دن یا 30 دن مت سمجھنا، یہ گنے چنے دنوں کی طرح سمجھنا، ایام معدودات. یہ الفاظ بہت زبردست الفاظ ہیں، ایام آپ دیکھتے ہیں، آپ خود مشاہدہ کر رہے ہیں ان الفاظ کا. آپ یہ 22-23 روزے ہو گئے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ تصور کیجئے کہ رمضان آیا چلا گیا جا رہا ہے بس، کچھ پتہ ہی نہیں چلا یہ 22-23 روزے کیسے گزر گئے، تو کیا اللہ کا یہ قول غلط ہوا؟ بالکل صحیح ہے، ایام معدودات. ارے گنے چنے دن سمجھو ان کو، یہ مت سمجھو کہ 30 دن ہے یا 29 دن ہے، گنے چنے دن سمجھ کر ان کی قدر کر لو، جلدی جلدی ان کی قدر کر لو. لہذا اس عشرے میں لیلۃ القدر اور اس عشرے کی پوری راتیں اہم ہیں. لہذا بھائی میں تو عرض کرتا ہوں کہ ہمارے تصورات بھی عجیب ہیں. ابھی میں نے بتایا نا کہ اب اگلے رمضان سے کریں گے، جو بھی اب تو گزر گیا، اب بھائی جو اس وقت باقی ہیں ان کی قدر تو کریں. پھر دوسرا یہ تصورات ہیں کہ رات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کوئی 2 بجے، رات کا آغاز ہوتا ہے ہمارے نزدیک 2 بجے رات شروع ہوتی ہوگی، نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں رات شروع ہوتی ہے سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی، بس سورج ڈوبا اور رات کا آغاز ہو گیا. تو گویا مغرب کی نماز جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں یہ رات کے وقت میں پڑھتے ہیں، شہران رات ہو چکی ہوتی ہے. آپ مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت کو فارغ کر لیجئے، اور کچھ وقت تو فارغ کرنا چاہیے اللہ کے لیے. کچھ وقت ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے وہ کہنے لگے میں گزر رہا تھا ایک صاحب کے پاس، ایک تاجر ان کے دوست ہیں، میں گزر رہا تھا ان کے علاقے سے، میں نے کہا چلو ملتا چلوں، تو ان سے ملنے کے لیے پہنچ گئے تو ملازم کہنے لگا اس وقت جو ہے نا 1 گھنٹہ ہمارے جو سیٹ صاحب ہیں وہ کسی سے نہیں ملتے، کسی سے بھی نہیں ملتے. تو انہوں نے کہا بھائی سوچ لو، اب بعد میں میری ملاقات تو ہونی ہے، میں بتاؤں گا کہ دیکھو بھائی میں آیا تھا، آپ کے ملازم نے مجھ سے یوں کہہ دیا اور میں واپس چلا گیا، تو تم کو ڈانٹ پڑے گی. تو اس نے کہا اچھا اچھا رکیے میں جا کے پوچھتا ہوں، جا کے بتایا کہ فلاں صاحب آئے، انہوں نے وہ دوڑے دوڑے خود باہر آئے. دیکھیے آپ کیا 1 گھنٹہ آپ کسی سے ملتے نہیں، موبائل بھی آپ کا بند ہے اور آپ ملتے بھی نہیں، دروازہ بھی آپ بند رکھتے ہیں. کہا ہاں میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے کہ بس 1 گھنٹہ اللہ کو دے دو، 1 گھنٹہ اللہ کو دے دو ساری دنیا سے کٹ کے. تو میں اب یہ میں نے معمول بنا لیا ہے، 1 گھنٹہ میرا اللہ کے لیے وقف ہے روزانہ فجر کے بعد، 1 گھنٹہ اللہ کے لیے وقف. اس میں میں تلاوت کرتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں، وظیفے وغیرہ یہ ساری معمولات میں کرتا ہوں، یہ ایک گھنٹہ اللہ کے لیے، میں اس میں کسی مخلوق سے نہیں ملتا، اور نہ موبائل فون بھی بند رکھتا ہوں، بس دروازہ بند کر کے کمرے میں عبادت کرتا ہوں۔ دیکھیے بھائی، چلیے بھائی ایک گھنٹہ نہیں، کوئی ہم پانچ سات منٹ دس منٹ ہی رکھ لیں روزانہ کے، کہ اللہ کو دیے، یہ اللہ کو دیے، بس یہ اللہ کے لیے ہے۔ دس منٹ رکھ لیجئے، ہو سکتا ہے کوئی کال وغیرہ آ جائے، کوئی موبائل پہ کال آ جائے تو آپ کو ضروری، تو دس منٹ کا وقفہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ پانچ منٹ رکھ لیجئے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ چلیے پانچ منٹ تو اور کم ہے، آپ رکھ لیجئے، روزانہ کے رکھیے، اور رمضان میں کچھ زیادہ رکھ لیجئے، ایک گھنٹہ رکھ لیجئے، دو گھنٹے رکھ لیجئے، کہ بس یہ اللہ کے لیے ہے، اس میں کسی سے تعلق نہیں، بس اللہ سے تعلق۔ دیکھیے ایک تاجر کا حال بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ایک تاجر کا یہ حال بتا رہا ہوں، کوئی یہ کوئی بہت بڑا کوئی بزرگ اور وہ نہیں، جس کو تاجر لوگ سمجھتے ہیں وہ ہے تاجر طبقے کا آدمی، لیکن جذبہ اس کا دیکھیے کہ ایک گھنٹہ اللہ کے لیے ہے بس، اس میں مخلوق سے کوئی رابطہ نہیں۔ تو بھائی ایسا ہی کری، کچھ کرنے ابتدا تو کیجئے، کچھ انتہا کے واسطے، منتہی مبتدی بنیے تو ایک دن منتہی ہو جائیں گے، ابتدا تو کیجئے کچھ انتہا کے واسطے، کچھ انتہا کے واسطے کچھ شروع تو کیجئے، تو آپ آخری درجے کو پہنچیں، آگے کو پہنچیں۔ تو یہ ایام جو ہے نا، یہ ان کی ہی ہم قدردانی کر لیں۔ یہ تو روایت نص سے ثابت ہے قرآن کریم کی، کہ جو توبہ طائب ہو جائے اس کی گناہگار زندگی کو اللہ تعالیٰ فرما برداری والی زندگی شمار فرما لیتے ہیں۔ بھائی اور کیا چاہیے ہمیں؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو توبہ کر لے، اعمال صالحہ کو اختیار کر لے، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی جو گناہ ہیں ان کو ہم، ان کی جگہ ہم نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو گویا ان ایام کی، ان آخری ایام کی جو قدردانی کر لے، اس کے جو باقی ایام غفلت میں گزرے رمضان کے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی فرما برداری والا رمضان شمار فرما لیں گے۔ اس لیے نفس یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، اب جو گزر گیا اب چھوڑو، اگلے رمضان کی تیاری کریں گے، اگلا رمضان اچھی طرح گزاریں گے۔ وہ کہتا ہے یہ کہیں ایسا نہ ہو ان کی قدردانی ہو جائے۔ تو بھائی یہ انما الاعتبار بالخواتیم، اللہ کے ہاں اعتبار خاتمے کا ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک ہندو پڑوسی کو دیکھا خواب میں، وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، تو اس سے فرمایا تو تو ہندو تھا، تو یہاں کیسے آ گیا، جنت میں کیسے آ گیا؟ اس نے کہا مولوی جی مرتے وقت انکہی کہہ لی تھی، مرتے وقت میں نے انکہی، وہ یہ کہتے تھے کہ یعنی یہ جو بات کہنی نہیں چاہیے، کلمہ کو انکہی کہتے تھے، یہ بات نہیں کہنی چاہیے، زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، تو مرتے وقت میں نے انکہی کہہ لی تھی، یعنی کلمہ پڑھ لیا تھا، تو میں یہاں آ گیا، پہنچ گیا۔ ساری زندگی اس کی شرک میں گزری، اور 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 آخری وقت میں اس کو کلمے کی توفیق ہو گئی، جنت میں پہنچ گیا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک چرواہا آیا، آپ غزوے کا موقع تھا، ایک چرواہا وہاں سے بکریاں چراتا ہوا گزر رہا تھا، وہ آ گیا وہاں، اس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت دی، اسلام کی موٹی موٹی چیزیں بتائیں، وہ ایمان لے آیا۔ جہاد کا موقع اس وقت تھا، وہ شریک ہوا اور شہید ہو گیا، ایک نماز نہیں پڑھی اس نے، ایک نماز تلاوت بھی نہیں کی، بس فرمایا یہ حکم سامنے ہے چلو، اور وہ جو چل پڑا، جہاد کیا، وہاں شریک ہوا اور شہید ہو گیا۔ وہ فرمایا کسی جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو۔ اللہ کے ہاں خاتمے کا اعتبار ہے، خاتمہ کیسا ہوا، آخری وقت کیسا گزرا، اس کا اعتبار ہے۔ بس یہ آخری ایام ہمارے اچھے گزر جائیں، ان کا اعتبار ہوگا اللہ کے ہاں، پچھلے ایام بھی ہمارے اچھے ہی شمار ہو جائیں گے اس آخری اگر ان ایام کی قدردانی کر لی۔ اور یہ جو لیلۃ القدر بعض روایات سے میں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک شخص کا حال بیان فرمایا کہ وہ اس نے طویل عرصے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور رات کو وہ کھڑے ہو کے عبادت کرتا تھا، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہماری تو عمریں ایسی نہیں ہیں، ہماری عمریں کہاں ایسی ہیں، 600 سال 800 سال کی عمریں، تو ہماری تو عمریں ایسی نہیں ہیں۔ اس پر فکر ہوئی، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی فکر ہوئی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے لیلۃ القدر عطا فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، اس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ 1000 مہینے گن کر 1000 مہینے ہو، فرمایا اصول یاد رکھو، اور اصول یہ ہے کہ جس شخص کو آخری حد تک جتنی گنتی یاد ہو، جہاں تک اس کو گنتی آتی ہو، آخری حد ہو گنتی کے جاننے کی، اتنی گنتی سے بھی بہتر ہے لیلۃ، اتنی گنتی کے مطابق جو مہینے ہیں ان سے بہتر ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کیسے کسی کو 2 کروڑ تک گنتی آتی، 2 کروڑ اس کے حق میں 2 کروڑ مہینے کی عبادت سے افضل ہے لیلۃ القدر کی عبادت۔ وجہ اس کی ہے، حضرت نے فرمایا، تحقیق حضرت کی ہے کہ اس وقت بہت بہت جو گنتی جانی جاتی تھی اہل عرب میں، پڑھنے لکھنے کا زمانہ نہیں تھا، تو 1000 ہوتی تھی، ایک حد جا کے وہ 1000 ہوتی تھی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہ تم جو حد جانتے ہو نا، تمہاری جو حد ہے گنتی جاننے کی، یعنی 1000، اتنے 1000 مہینوں کی عبادت سے، اتنے عدد کے مطابق مہینے شمار کرو، ان کو مہینے، اتنے مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے، یعنی تم جانتے ہو 1000 تک گنتی، تو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے لیلۃ القدر۔ اب جو شخص جتنی گنتی جانتا ہو، اتنے مہینے وہ لگا لے، اتنے مہینوں کی عبادت سے افضل ہے لیلۃ القدر، یعنی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ لہذا بھائی، ایک کام تو ہم یہ کریں کہ مغرب سے عشاء کا وقت ہم فارغ کر لیں، یہ بہترین وقت ہے۔ رات کو تو تراوی ہوتی ہے، تراوی کے بعد بہت سے لوگ گھر جاتے ہیں، کچھ گھر والوں کو وقت دیتے ہیں، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، پھر آرام کا تقاضا ہوتا ہے کیونکہ سحری میں اٹھنا ہے۔ یہ جو وقت ہے مغرب سے عشاء کا، اس میں بشاشت بھی ہوتی ہے، افطار دن بھر کے بھوک پیاس کے بعد آپ کی افطار بھوک پیاس بھی دور ہو گئی، افطار کر لی، تازگی ہوتی ہے۔ آپ یہ وقت مسجد میں دے دیں یا گھر میں اپنے کمرے میں فارغ کر لیں، یہ ان آخری ایام، اور تھوڑی تھوڑی تمام عبادتیں کریں، تھوڑی تھوڑی تمام عبادتیں، کچھ نوافل پڑھیے، کچھ تلاوت کر لیجئے، کچھ درود شریف پڑھیے، تسبیح پڑھیے، تحلیل پڑھیے، تحمید لا الہ الا اللہ پڑھیے، تکبیر پڑھیے، اور یہ ساری چیزیں، تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر، یہ تمام چیزیں سوم کلمے میں آ گئیں، سبحان اللہ یہ آ گئی، والحمد للہ یہ حمد آ گئی، یہ تسبیح آ گئی، سبحان اللہ، الحمد للہ حمد ہو گئی، ولا الہ الا اللہ یہ تحلیل ہو گئی، واللہ اکبر یہ تکبیر ہو گئی، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہاں تک پڑھ کے آپ یہ 7 دفعہ، 10 دفعہ، 15-20 دفعہ، 21 دفعہ یہ پڑھ لیجئے، ایک تسبیح پڑھ لیجئے، اس کی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو تلاوت، درود شریف، سوم کلمہ، اس کے اندر یہ ساری چیزیں، یہ ایک سوم کلمہ نہیں، اس میں کئی عبادتیں شامل ہو گئیں، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، یہ ساری چیزیں شامل ہو گئیں۔ حوقلہ، یہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اس کو حوقلہ کہا جاتا ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اس کا پڑھنا، یہ بھی شامل ہو گیا۔ ایک روایت میں فرمایا یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ، لہذا آپ اس کا اہتمام کر لیجئے بھائی، وہیں بیٹھ جائیے بھائی، یہ مناسب نہیں ہے، یہ جو ہے نا، اس سے جمعے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے پھلانگتے ہوئے آنے سے، ابھی بھی کافی لوگ آئے اس طرح، یہ مناسب نہیں بھائی، تہذیب سیکھی ہے، یہ مہذب طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں بھی آ کر ہم صحیح یہ آداب نہ خیال نہ رکھیں تو ہمارا یہ جمعے کا ثواب ضائع ہو گیا، زور کا ثواب ملتا ہے ایسے شخص کو۔ منع کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اس کو گناہ سے بچانا ہے۔ دنیا میں ہم نہیں کرتے کسی کی لائٹ جل رہی ہو، بائک والے کی یا گاڑی والے کی، اس کو منع کرتے ہیں تو برا مانتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، یہ اشارہ کیوں کیا مجھے، تو بھائی جب آپ دنیا کا نقصان برداشت نہیں کرتے تو دین کا کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں بھی منع کرنا چاہیے، لیکن کسی کی حقارت نہ ہو، اس کو اپنے سے بہتر سمجھ کے اور اس کی ہمدردی اور خیر خواہی رکھتے ہوئے منع کیا جائے تاکہ وہ نقصان سے بچے، اس کا نقصان نہ ہو. تو تمام تھوڑی تھوڑی عبادتیں آپ کر لیجئے مغرب سے عشاء کے درمیان، پھر آ کر تراویح پڑھیے، عشاء کی نماز پڑھیے اور سو جائیے بعد میں، اور سحری میں جلدی اٹھ جائیے، کچھ تھوڑا سا اللہ اللہ کر لیجئے. ان تاک راتیں ہوں یا تاک راتیں نہ ہوں، بہرحال آخر کے جو یہ ایام ہیں یہ بہت عام ہیں. ان 20 دنوں کو جن کو ہم نے گزارا ہے، اس سے کہیں زیادہ فضیلت ان 10 ایام کی ہے. انہی ایام میں قرآن نازل ہوا، انہی ایام میں لیلۃ القدر ہے، اور انہی ایام میں اعتکاف کی عبادت ہے، اور انہی ایام میں لیلۃ الجائزہ ہے جو انعام کی رات ہے، آخری رات. صحابہ نے عرض کیا لیلۃ الجائزہ کیا لیلۃ القدر ہے؟ روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے رمضان کی آخری رات میں. صحابہ نے عرض کیا کہ کیا یہ لیلۃ الجائزہ لیلۃ القدر ہے؟ ان کو شبہ ہوا کہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور نام بھی ہو لیلۃ القدر کا. فرمایا نہیں، یہ لیلۃ القدر الگ ہے اور یہ لیلۃ الجائزہ کی فضیلت الگ ہے. من احیا لیلتی العیدین لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. جو شخص عیدین کی راتوں کو زندہ کرے، یعنی ان میں کچھ عبادت کر لے، عید الاضحیٰ سے ایک رات پہلے جو اس کی رات ہے وہ اس میں عبادت کر لے، اور عید الفطر کی عبادت سے ایک رات پہلے جو رات ہوتی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس میں عبادت کر لے، کچھ اللہ اللہ کر لے، فرمایا جس دن لوگوں کے قلوب مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا. اور لیلۃ الجائزہ، جائزہ کا مطلب ہے انعام، یہ انعام کی رات ہے، انعام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، یا اس کو ضائع کر دینا، انعام لینے کے وقت کو ضائع کر دینا چاہیے بازاروں میں؟ انعام لینا چاہیے اللہ سے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ کچھ اللہ اللہ کر لیں، آپ نے انعام لے لیا اللہ تعالی سے. انعام کے وقت میں جب انعام تقسیم ہو رہا ہو تو انعام لینے میں لگنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے کہ بھائی انعام مل رہا ہے جلدی جلدی لو. تو بس بھائی ان ایام کی ہم قدردانی کر لیں، ان میں ہم مزید تقوی اختیار کر لیں، اللہ تعالی سے امید ہے کہ اللہ تعالی مغفرت فرما دیں گے. اور یہ ورنہ دوسری حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدعا کہ فرمایا کہ جس کی مغفرت نہ ہو، رغم انف رجل دخل علیہ رمضان فلم یغفر له، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ہلاک ہو جائے جس پر رمضان کا مہینہ گزرا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو. تو یہ دوسری طرف یہ بدعا ہے، ہم تو مستر ہو کے مانگ لیں، بے قرار ہو کر مانگ لیں اللہ تعالی سے، جو فرمایا نا قرآن کریم میں امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. کون ہے جو ایک کسی بے قرار کی پکار کو سنے، اس کو قبول کرے، اس کے اوپر سے برائی کو دفع کرے، ہٹائے، اور زمین میں تم لوگوں کو اپنا نائب بنا لے؟ کون ہے سوائے اللہ کے؟ الہ مع اللہ کا کوئی اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ اس کے ساتھ بھی کوئی شریک ہے عبادت میں؟ قلیل اما تذکرون، بہت کم ہے، بہت کم ہے جو نصیحت پکڑتے ہیں، جو بات سمجھ کر اور عمل کر لیتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں ایسے، اللہ خود فرما رہے ہیں. تو بے قرار ہو کر، مچل کر ہم اللہ سے مانگ لیں. اور بے قرار ہونا، مچلنا کیا ہے؟ میں آپ کو کیا عرض کروں، ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے مربی اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں نے خود سنا، ان جن صاحب نے دیکھا ان سے سنا، کہ ہندوستان میں ایک وہ کوئی ہندو زمیندار تھا، وہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، نعوذ باللہ، مغلظات بکا کرتا تھا. تو وہ کہیں ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو ایک دیہاتی نے اس کو خنجر مار کے قتل کر دیا اور چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دی، اکیلا دیکھ کے اس کو قتل کر دیا. اب یہ وہاں سے زندہ تو بچ گیا, یہ زخمی ہوا, گرفتار ہوا اسی جگہ سے جہاں سے وہ ٹرین اس کی گزری تھی, اس کی لاش ملی, مقدمہ قائم ہوا, شواہد سارے اس کے خلاف جا رہے تھے. اسی دیہاتی کے لوگ آئے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دن پہلے, فیصلہ سنائے جانے سے ایک دن پہلے, اور یہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب وہ ہیں, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں مدینہ منورہ سے خط لکھا اپنے خلیفہ کو مولانا مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو, کہ اس وقت ہندوستان میں نقش بندی سلسلے کے سب سے بڑے بزرگ کون ہیں, مجھے ذرا لکھ کر بھیجے. انہوں نے لکھ کر بھیجا, حضرت میرے علم کے مطابق اس وقت نقش بندی سلسلے کے سب سے بڑے بزرگ مولانا شاہ محمد احمد صاحب ہیں, یہ مستجاب الدعوات بزرگ ہیں, بڑے بڑے علماء ان کے پاس دو زانو ہو کے بیٹھتے ہیں, اور میرے نزدیک یہ اس وقت سب سے بڑے بزرگ یہی ہیں, ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. یہ جواب تھا مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا, جو مفتی اعظم ہندوستان کے مفتی اعظم تھے, ان کا یہ جواب تھا. اب یہ اتنے بڑی شخصیت ہے, ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ 3 سال تک ان کی خدمت میں رہے شب و روز. طبیہ کالج الہ آباد میں جب حضرت حکمت کا حکیم کا کورس کر رہے تھے تو ان کے پاس روز آنا آنا, عصر سے لے کر عشاء کے بعد تک روز ان کے پاس معمول تھا جانا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا. اب ان کے پاس لوگ آئے, حضرت ایسا ایسا معاملہ ہو گیا, لوگ جانتے تھے ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی, حضرت ایسا معاملہ ہو گیا کل فیصلہ سنایا جانا ہے. اچھا یہ بات ہے, تو بے قراری دیکھیے اس کو کہتے ہیں. 45 منٹ تک کمرے میں اکیلے, کبھی ادھر ایک کونے میں بیٹھ کے, یا اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے, آپ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے باتیں کر رہا ہو, انداز ایسا تھا دعا کا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے باتیں کر رہا ہو, یا اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے, آپ کے لیے کیا مشکل ہے کہ آپ اس کو بری کروا دیجئے اور جج کے ہاتھوں سے آپ لکھوا دیجئے کہ میں باعزت بری کرتا ہوں, آپ کے لیے کیا مشکل ہے, آپ کی قدرت تو بہت بڑی, بس باتیں ہو رہی ہیں. پھر بیٹھ کے وہ دوسرے کونے میں جا کے بیٹھے, پھر یہی باتیں ہو رہی ہیں, پھر بیچ میں آ کے بیٹھے, پھر یہی 45 منٹ تک اس طرح کرتے رہے. یا اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے, اللہ آپ کے لیے کیا مشکل. 45 منٹ کے بعد جب آخری دفعہ دعا فرمائی, اس کے بعد گردن کو جھٹکا دیا, ہوں دیکھتا ہوں کل جج کیسے لکھتا ہے سزائے موت, ہوں دیکھتا ہوں کل جج کیسے لکھتا ہے سزائے موت, اور جج نے فیصلہ لکھا میں اس شخص کو باعزت بری کرتا ہوں. سارے شواہد اس کے خلاف, سارے شواہد اس کے خلاف جا رہے, وہ وہیں سے زخمی حالت میں ملا جہاں سے اس کی ٹرین گزری, اور اس نے کہا نہیں میں باعزت بری کرتا ہوں. یہ ہوتی ہے بے قراری, اس کو بے قراری کہتے ہیں, کہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, کبھی اس کونے میں مانگنا, کبھی اس کونے میں جا کے بیٹھ کے دعا مانگنا, کبھی ادھر. جس کو یہ بے قراری ہو کہ اگر میری مغفرت نہ ہوئی تو حضور کی بدعا سامنے کھڑی ہوئی آ کے لگے گی فوراً جیسی چاند نظر آئے گا عید کا, شوال کا, یا تو مغفرت یا حضور کی بدعا, اور کوئی تیسرا بیچ کا راستہ بھی ہے؟ کوئی بیچ کا راستہ ہو تو علماء سے پوچھ لو بھائی, ہمیں تو نہیں پتا, کوئی عالم نہیں بتا سکتا بیچ کا راستہ, کوئی ہے ہی نہیں, ہوگا تو بتائے گا نا. یا تو مغفرت ہے یا حضور کی بد دعا ہے کہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے وہ شخص جس کی مغفرت نہ ہوئی ہو رمضان میں. تو اب بے قراری ہونی چاہیے نہیں کہ اللہ اگر مغفرت نہ ہوئی تو ہوگا کیا, ہمارا بنے گا کیا, وہ بربادی تو مقدر ہے ہمارا, اگر حضور کی بد دعا تو ہمیں لگے گی, یہ تو پکی سچی بات ہے. اس کو کہتے ہیں بے قراری, کبھی ادھر بیٹھ کے دعا کرنا, کبھی ادھر, کبھی بیچ میں, کبھی کونے میں, کبھی آگے, کبھی پیچھے. 45 منٹ تک ایسے, یہ ہوتی ہے بے قراری, اس کو کہتے ہیں اللہ سے مانگنا. مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جو دعوت کے بہت بڑے بزرگ تھے, تبلیغ کے, فرماتے تھے ہم دعائیں مانگتے کب ہیں, ہم تو پڑھتے ہیں دعائیں, ربنا آتنا فی الدنیا, پڑھ لی دعا, پڑھنا اور ہے مانگنا اور ہے, پڑھنا اور ہے, یہ مانگنا ہے جو میں بتا رہا ہوں, یہ ہے مانگنا, اس کو مانگنا کہتے ہیں. اور ہم ہیں پڑھنے والے, تو پڑھنے والوں کے ساتھ پڑھنے والوں کے جیسے ہی معاملہ ہوگا, مانگنے والوں کے ساتھ مانگنے والوں کا معاملہ ہوگا. بہرحال اللہ کی رحمت سے بعید نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, بعض اوقات تو اللہ کافر کی دعا سن لیتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک کافر سفر میں ہو گیا, وہ ساتھ ہو گئے, اب وہ ان کے لیے خوان نازل ہوتا تھا, دسترخوان اترتا تھا, اس میں کھانے ہوتے تھے طرح طرح کے, ایک دن دو دسترخوان اترے اور دوسرا دسترخوان زیادہ اس کے پاس اترا, وہ کافر کے پاس, اور وہ بہت اس میں زیادہ عمدہ کھانے تھے. تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے بھی دیکھا کہ بھائی اس کے پاس یہ بڑے عمدہ کھانے آج نازل ہوئے اور کافر کے پاس. اس نے کہا حضرت لائیے ہاتھ بڑھائیے پہلے مجھے مسلمان کیجئے. وہ کہا فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے, کیا وجہ ہوئی ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اگر بایزید بستامی کا مذہب اور ان کا دین صحیح ہے تو میرے اوپر بھی ان سے اچھا دسترخوان میرے لیے نازل فرما دیجئے. اللہ نے نازل فرما دیا, لہذا ثابت ہوا آپ سچے دین پر ہیں, حق دین پر ہیں, لائیے مجھے مسلمان کیجئے. تو معلوم ہوا اہل کفر کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. ہم تو اہل ایمان ہیں, ہماری کیوں نہ ہوگی؟ امام حماد رحمت اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے, ان کا آخری وقت تھا, وہ رو رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایغفر اللہ لی مثلی, کیا اللہ میرے جیسے کی بھی مغفرت فرما دیں گے؟ ایغفر اللہ لی مثلی, میرے جیسے کی بھی مغفرت ہو جائے گی؟ اس پر امام حماد جو استاد تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, جوش آ گیا, جوش, فرمایا کہ لو خیرت بین محاسبت ابویا و بین محاسبت اللہ لاخترت محاسبت اللہ فان اللہ ارحم علی من ابویا. یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے. تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے جیسے کی مغفرت ہو سکتی ہے, میں یہ کہتا ہوں قیامت کے دن اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ جاؤ حماد, یہ تمہارے والدین کھڑے, جاؤ بجائے مجھے حساب دینے کے ان کو حساب دے دو اپنے اعمال کا, جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے اپنے ماں باپ کو حساب دو, چاہو تو مجھے دے دو چاہو اپنے ماں باپ کو دے دو. تو فرمایا میں ماں باپ کو حساب نہیں دوں گا, اللہ کو حساب دوں گا, اللہ کو, کیونکہ ماں باپ کو رحم کی بھیک اللہ نے دی ہے. ماں باپ کو رحم کرنا اور محبت تو اللہ نے سکھائی ہے, تو جس کے پاس جو بھیک دیتا ہے اس کے پاس زیادہ خزانے ہوتے ہیں, بھیک لینے والے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں کیوں ماں باپ کے پاس جاؤں گا؟ ماں درا رہا مہر من آموختم چوں بوت شمے کے من افروختم. ماؤں کو رحم کرنا تو میں نے سکھایا ہے بھائی. اب بتائیے کوئی ماں, کوئی بیٹا, فرض کر لیجئے کوئی بیٹا اپنی ماں کو حساب دے قیامت کے دن, تو اس کی ماں جہنم میں بھیجے گی اس کو, کسی نہ کسی طرح معاف کر کے جنت میں داخل کرے گی. تو اللہ کیوں, اللہ تعالیٰ تو ماؤں سے زیادہ رحم, ماؤں کو یہ جس رحمت اور جس محبت کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کا حساب لے کر اور اس کی غلطیاں معاف کروا کے اور جنت میں بھیج رہی ہے, تو اس ماں کو یہ محبت دی کس نے, بھیک کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے, اللہ کے پاس زیادہ خزانے ہیں محبت کے. تو میں ماں باپ کو کیوں حساب دوں گا؟ میں فرمایا میں اللہ کو حساب دوں گا. لختر تو محاسبت اللہ, میں اللہ کے محاسبے کو, اللہ کو حساب دینے کو اختیار کروں گا, اگرچہ اللہ مجھے اختیار دے دیں کہ ماں باپ کو حساب دے سکتے ہو. فإن اللہ ارحم علی من ابویا, کیونکہ اللہ مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ رحم دل ہیں. میں کیوں جاؤں, زیادہ رحم دل کے پاس جاؤں یا کم رحم دل کے پاس جا کے حساب دوں؟ جو زیادہ رحم دل ہے اس کو جا کے حساب دوں گا. اور وہ اللہ, وہ اللہ, اللہ اکبر. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے, ایک قبر سے گزر ہوا, اس کو عذاب ہو رہا تھا, عذاب, دعا فرما دی. جب واپس آئے تو دیکھا نور کے طباخ لیے ہوئے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں, جنت کی ہوائیں چل رہی ہیں, جنت کی نعمتوں کے مزے وہ لوٹ رہا ہے, وہ قبر والا, اور پہلے عذاب ہو رہا تھا. تو اللہ تعالی سے مانگا یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ بہت گناہگار تھا, مگر جب اس کی انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے یہاں بچے کی ولادت قریب تھی, اس نے کہا میرے بچے کو مدرسے میں بھیجنا, مکتب میں کلام الہی پڑھانے کے لیے. تو اس کی وصیت, بچہ پیدا ہوا, ماں نے اس کی وصیت پہ عمل کیا اور بچے کو بھیجا وہاں مدرسے میں. استاد نے پڑھایا, پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ کی نعمت پہلی امتوں کو بھی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا بلقیس کو, انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بطور قرآن کی آیت کے ہیں باقاعدہ. تو استاد نے پڑھایا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے شرم آئی، مجھے شرم آئی، اللہ فرما رہے ہیں مجھے شرم آئی کہ اس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہو توتلی زبان سے، کسی نہ کسی طرح گرتے پڑتے اس نے پڑھ لی بسم اللہ توتلی زبان سے، تو اس کا بچہ میرا نام لے رہا ہو زمین کے اوپر توتلی زبان کے ساتھ ہی صحیح، اور میں زمین کے نیچے اس کے باپ کو عذاب دوں، مجھے اس یہ سوچ کر شرم آئی، میں نے اس لیے اس کی مغفرت کر دی. بتائیے جو اللہ اس طرح دینے والا ہو اس سے نہ لینا، جو یعنی کیا پہلو نکالا اللہ تعالیٰ نے. یہ واقعہ پہلی یہ بسم اللہ کی تفسیر میں ہی لکھا ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے، تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں ہے. جو پہلو نکال نکال کر بہانے بنا بنا کر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانا چاہتے ہو، اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ پھر بھی مغفرت نہ ہو تو ہلاک ہو. ایسا بہانے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما رہے ہوں اور پھر بھی کوئی مغفرت نہ لے تو ظاہر ہے پھر ہلاکت ہی، اس نے خود اپنے لیے ہلاکت کو اختیار کیا گویا کہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان لمحات کی قدردانی نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.